سیدی یا مظلوم یا ابا عبدالله، سیدی یا مظلوم
یا ابا عبدالله،
سیدی یا مظلوم.
فاضح حوض بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما رحمنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته وظلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره، حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته، سيد المرسلين، خاتم النبيين، أبو القاسم محمد.
اللهم صل على
الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد
وعلى محمد ولعنة الدائمة الباقية وعلى أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه. صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے نورانی کلام کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ ایک مختصر سا خطبہ ہے کہ انشاءاللہ اگر توفیق رہی تو بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. چند سطروں کا خطبہ ہے، لیکن اس میں چند بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی مسائل امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. اسی میں سے ایک جملہ یہ ہے وسط میں تقریباً، کہ اس میں امام فرماتے ہیں کہ اللہ ترون ان الحق لا یعمل به، کیا تم دیکھتے نہیں کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے؟ وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهَا عَنْهُ، اور کیا تم دیکھتے نہیں کہ باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ اور اس کے بعد یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں مومن اللہ سے ملاقات کی آرزو رکھتا ہے. وَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ حَقًّا، ایسے وقت میں مومن آرزو کرتا ہے، رغبت کرتا ہے اللہ سے ملاقات کی. کہ جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی اور اپنے اصحاب کو اور اپنے ساتھیوں کو ان حالات میں متوجہ بھی کر رہے ہیں اور وہ کیفیت بھی شروع ہی سے دکھ رہی ہے جو اس خطبے میں امام کے موجود ہے. یعنی امام میں بھی, امام کے کلام میں, امام کی ذات میں, اور ساتھ ساتھ امام کے جو اصحاب ہیں, جو انصار ہیں, اور جو لوگ بھی ساتھ میں آئے ہیں, سب کے اندر یہ کیفیت ہے کہ ایسے عالم میں کہ جب حق پر عمل نہیں ہو رہا ہو اور باطل کے بارے میں کسی کو فکر نہ ہو اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہو, تو اس طرح کا قدم اٹھایا جائے کہ جس کا نتیجہ لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرنا, لیکن اس آرزو کے ساتھ, اس رغبت کے ساتھ کہ ایسے عالم میں زندگی کا کوئی مزہ نہیں رہ جاتا. یعنی یہ جملہ خود اس مطلب کو بتا رہا ہے کہ جب معاشرے کی حالت یہ ہو جائے کہ حق سے لوگ بے پرواہ ہو جائیں اور حق اور حقیقت پامال ہو رہی ہو اور باطل سے روکنے کی کسی کو فکر نہ ہو, تو پھر انسان آرزو کرے, انسان کے اندر رغبت پیدا ہو کہ وہ اللہ سے ملاقات کر لے. اس خطبے میں اور جو جملے ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بعد پیش کیے جائیں گے. آج ایک مختصر سی گفتگو, موضوع آپ کے سامنے بتایا گیا ہے, اعلان کیا گیا ہے کہ شیعہ شناسی, واقعہ کربلا کی روشنی. جس موضوع کو پہلے بھی فکر کر رہے تھے کہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے, ایک شدید ضرورت کے تحت, کیونکہ شیعت کے بارے میں بہت ساری بدگمانیاں ہیں یا شیعت کی صحیح تصویر نہیں پیش کی گئی ہے, اور وہ فقط غیر شیعہ کے لیے نہیں, حتیٰ خود شیعوں کے لیے. یعنی یہ موضوع شیعہ شناسی, ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ اس موضوع کی ضرورت اسے ہے کہ جو شیعہ نہ ہو, یعنی دوسروں کو آ کر پہچانوایا جائے کہ شیعت کیا ہے. ضرور اس میں یہ مطلب بھی اس میں پوشیدہ ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی اس مطلب کی طرف بھی ناظر رہیں گے, یعنی اس کی طرف بھی توجہ رہے گی. لیکن شیعت کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں یا شیعت کو جو نہیں پہچانا گیا ہے, تو فقط غیروں کی طرف سے نہیں پہچانا گیا ہے, غیر شیعوں کی طرف سے یہ مشکل فقط نہیں ہے, بلکہ یہ مشکل خود ہمارے اپنے اندر بھی ہے. یعنی شیعت کے بارے میں خود ہمارے اندر بھی بہت ساری غلط فہمیاں ہیں, اس لیے یہ لازم جانا جا رہا تھا, بہت دنوں سے لازم جانا جا رہا تھا, فرصت نہیں ہو پا رہی تھی کہ البتہ اللہ توفیق دے تو اس موضوع پر کسی حد تک گفتگو کی جا سکے اور کچھ مطلب ادا کیا جا سکے, کہ اس بات کی بہت شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ شیعہ شناسی, شیعت کے جو اصول ہیں, جو پرنسپلس ہیں, جو بنیادیں ہیں, جو طریقے رہے ہیں, جو شیعت کا تاریخ میں انداز رہا ہے, جو شیعت نے اسلام کے لیے اور حق کے لیے اور حقانیت کے لیے جو رول ادا کیا ہے, جو قربانیاں دی ہیں, جو سختیاں اٹھائی ہیں, جو سفر طے کیا ہے, ان سب کے بارے میں ہم خود بھی جانیں, ہمارے جوان, ہمارے بچے, ہمارے اپنے درمیان میں شیعت کی صحیح تصویر, اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری غلط فہمیاں شیعت کے بارے میں دوسروں کو بھی ہے, یعنی غیر شیعہ برادران مسلمان کو, اور ابھی تو عالمی پیمانے پر جو بھی میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری بات بہت آسان ہو گئی جو پہلے نہیں تھی. آج سے 10 سال پہلے, حتیٰ ہی 10 سال, بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں, 10 سال پہلے بہت ساری چیزیں بہت مشکل تھیں, لیکن ابھی بہت ہی آسان ہو گئی. انہی میں سے ایک چیز جو بہت ہی آسان ہو گئی وہ یہ کہ کسی بھی طرح کا پروپیگنڈا کرنا ہو بہت تیزی سے ہر ایک تک غلط پروپیگنڈے پہنچائے جا سکتے ہیں, اور پروپیگنڈے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ خوب آپ جانتے ہیں, پہلے یہاں پر گفتگو ہو بھی چکی ہے, وہ ہمیں آپ کو نہیں پھر چھیڑنا ہے کہ کس قدر شدید اثر ہوتا ہے. یعنی انسان باطل سے باطل بات اگر پروپیگنڈے کی شکل میں پیش کی جا رہی ہوتی ہے تو انسانوں کو متاثر کر رہی ہوتی ہے, اور یہ مشکل بشریت کی ہے, تمام انسانوں کی ہے, کہ جب تک مسائل کو عقل سے اور سمجھ کر قبول نہ کیا جائے تب تک یہ مشکل جاری رہے گی. یعنی جب تک انسان صرف سن سن کر باتوں کو حق سمجھنے لگے, یا جس بات کو جتنا زیادہ تکرار کیا جائے, جتنا پروپیگنڈا کیا جائے اس کو حق سمجھنے لگے, تو یہ مشکل ہمیشہ رہی ہے. لیکن آج کے دور کی مشکل یہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں پروپیگنڈے کے وسائل بہت کم تھے, محدودیت تھی, وسعت اتنی زیادہ نہیں تھی, افواہیں پہلے زمانے میں اڑتی تھیں. پہلے زمانے میں جو لفظ کہا جاتا افواہ کا ہے, افواہ یہ ہوتا تھا کہ ایک منہ سے دوسرے منہ میں, دوسرے منہ سے تیسرے منہ میں, اس نے ایک محلے میں بات پھیل گئی, دوسرے محلے تک چلی گئی, یہی ہوتا تھا, اس حد تک دائرہ تھا. لیکن ابھی یہ دائرہ بہت ہی زیادہ وسیع ہو گیا ہے, اور ایک مطلب حق بات بھی بہت تیزی سے پھیل سکتی ہے اور پھیلائی جا سکتی ہے, اور باطل بات بھی بہت تیزی سے پھیلائی جا سکتی ہے. اور اتفاق یہ ہے کہ یہ میڈیا کے جو مراکز ہیں وہ حق کے لیے اس طرح کوشاں نہیں ہے کہ جس طرح باطل کے لیے کوشاں ہیں. کوشاں یعنی زیادہ کوشش کر رہے ہیں, محنت زیادہ کر رہے ہیں باطل پروپیگنڈے کے لیے, کیونکہ حق ایک حق والوں کی ایک مشکل ہوتی ہے کہ وہ اپنی حقانیت پر اتنا مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ انہیں لگتا ہی نہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ سمجھتے ہیں ہماری بات تو حق ہے تو حق تو قبول ہو جائے گا. لیکن باطل چونکہ جانتا ہے کہ ہماری بات باطل ہے اور باطل کو آسانی سے قبول نہیں کیا جائے گا, لہذا اس کے لیے زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں, زیادہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, زیادہ زحمتیں اٹھائی جاتی ہیں. اور ہمارا یہ زمانہ, یہ دور, یہی خاص دور, یہ کبھی نہیں رہا. تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیں, اتنے ہزار سالوں کا سفر تاریخ انسانیت نے کیا ہے, لیکن اس مشکل سے اتنا زیادہ کبھی بھی دوچار نہیں ہوئی جتنا اس دور میں, ہمارے دور میں. لہٰذا اس دور میں بعض حقیقتوں کے لیے لازم ہے کہ اس کو آ کر اس کے چہرے کو واضح طور پر بیان کیا جائے, اس کو شفاف طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے, اور جو جتنی بڑی حقیقتیں ہیں اس کے لیے اتنی زیادہ ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور خاص کر حقیقتوں کے لیے زیادہ پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں, چونکہ پروپیگنڈا مشینری پوری باطل کے ہاتھوں میں ہے, میڈیا کو اختیار میں لے رکھا ہے, لہذا یہ کام زیادہ, تو جب یہ کام ہوگا تو کس کے لیے زیادہ ہوگا؟ حق کے لیے ہوگا اور حقانیت کے لیے ہوگا. البتہ ایک آسانی بھی ہے اس زمانے میں کہ جو 10 سال پہلے نہیں تھی, یعنی 10 سال پہلے جو میڈیا تھا, چاہے پرنٹ میڈیا ہو چاہے ٹیلیویژن کی شکل میں ہو, وہ بالکل انسان کے اختیار میں نہیں تھا, سب سرمایہ داروں کے اختیار میں تھا اور جو ان کو خرید سکتے تھے اس میڈیا کو. لیکن ابھی تھوڑا اختیار انسانوں کا بڑھ گیا ہے, انسان یعنی پبلک میڈیا, سوشل میڈیا کے ذریعے سے بہت ساری آسانیاں ہو گئیں, جس کے ذریعے سے بہت ساری حق بات بھی واضح ہو سکتی ہیں, اور اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے عزیزوں کی, حق میں اتنی جذابیت ہے, فقط اسے پیش کرنا مسئلہ ہے, فقط اس کو ایک اچھے انداز سے پیش کرنے کی بات ہے. اگر پیش کر دیا جائے تو حتماً دنیا کی اکثریت, اکثر لوگ وہ ہیں کہ چاہے کسی بھی مذہب و ملت کے رہنے والے ہوں, اکثر لوگ وہ ہیں کہ جن کی فطرت اتنی سالم ہے کہ اگر ان کے سامنے حق صحیح طرح سے پیش کیا جائے تو حق انہیں جذب کر لیتا ہے, حق میں یہ جذابیت پائی جاتی ہے, اور لوگوں میں بھی یہ فطرت جب تک کہ وہ باقی ہو. اسی لیے جو قانون بتایا گیا کہ کن لوگوں کو زیادہ مخاطب قرار دینا چاہیے، کس سے زیادہ گفتگو کرنا چاہیے، کس زبان میں گفتگو کرنا چاہیے، یہ سب بھی ہمیں آ کر روایات میں، احادیث میں، دین میں آ کر بتایا گیا ہے کہ کن لوگوں کو زیادہ مخاطب قرار دینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد میں اگر فرصت رہی تو آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ بس پہلا مسئلہ یہ کہ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ اس زمانے کا ایک نام جو رکھا جا سکتا ہے اور رکھا گیا ہے، میڈیا کا زمانہ ہے، اور میڈیا کا کام ہے لوگوں کے ذہن میں اپنی باتیں ڈالنا، القا کرنا، انسان کے ذہن کو پر کیے ہوئے ہیں میڈیا مسلسل ہر طرف سے۔ آپ اپنے کمرے میں اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے آنکھ کھلتی ہے، موبائل کھولتے ہیں، اور جیسے ہی میڈیا کی دنیا میں جاتے ہیں مسلسل بمباری ہوتی ہے، اس کو بعض لوگوں نے اس سے تعبیر کیا ہے، بمبارمنٹ، کس چیز کی؟ پروپیگنڈے، اور اپنی باتوں کو ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو اپنی باتوں سے بھرنے کے لیے بڑے پیمانے پر، اس کے لیے بہت زیادہ طریقے اپنائے جاتے ہیں، بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں۔ کبھی کبھی مثلاً ایک منٹ کا پروگرام تیار کرنے کے لیے کروڑوں مثلا لاکھوں لاکھوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں ایک منٹ کے لیے، یعنی باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کی جاتی ہے کہ ہم اپنی باطل بات کو یا باطل کلچر کو یا باطل طرز زندگی کو لوگوں کے دلوں میں، خاص کر بچوں کے دلوں میں، جو ابھی کارٹون کی دنیا ہے بہت بڑی وسیع دنیا، ان کے دلوں میں اپنی بات کو اور اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی فکر کو ڈالنے کے لیے کیا طریقے اپنائے، جذاب سے جذاب طریقے اپنائے جاتے ہیں، اور واقعاً کروڑوں کروڑوں خرچ کیا جاتا ہے ایک ایک منٹ وقت لینے کے لیے، ہمارے ذہنوں کو اپنے اختیار میں لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نا امید نہیں کریں، کبھی کبھی ایسی باتیں دیکھ کے انسان، اور میں آپ کو زیادہ اس میں نہیں الجھانا چاہتا، یہ باتیں سن کے اور یہ باتیں دیکھ کے انسان نا امید ہونے لگتا ہے۔ نہیں، نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے، اور نا امید اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ حق میں اتنی طاقت ہے کہ کتنا زیادہ بھی پروپیگنڈا کیا جائے، اگر حق کو سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ سارا پروپیگنڈا باطل ہوتا نظر آئے، وہ باطل ہے۔ اور قرآن کی وہ تعبیر ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہے، اگر ہمارے جوان، اگر ہمارے ذمہ دار افراد، اگر ہم، اگر ہمارے مولوی، اگر ہمارے علماء کبھی مایوسی کا شکار ہونے لگیں اس عالم کو دیکھ کر، اور یہ باطل کے لیے کی جانے والی اتنی وسیع کوششوں کو دیکھ کر اگر لوگ مایوسی کا شکار ہونے لگیں، تو قرآن کی سورہ رات کی 17 نمبر آیت کو بار بار پڑھتے رہیں۔ آپ کی خدمت میں بار بار یہ آیت پیش بھی کی جاتی رہی ہے، سورہ رات کی 17 نمبر آیت، جس میں قرآن نے حق و باطل کی مثال دی ہے، حق اور باطل کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال کے ذریعے سے بتایا ہے، تاکہ یہ مایوسی ٹوٹے، مایوس نہیں ہو۔ کبھی ہوتے ہیں آپس میں بیٹھ کر کوئی فائدہ نہیں اب کرنے کا، کچھ کرنے کا، اتنا کر کے تھک گئے، اتنا کر کے دیکھ چکے، شاید ہمارے کرنے کے انداز میں کچھ کمی تھی، ہم نے طریقے صحیح نہیں اپنائے تھے، یا شاید حق و باطل کو مکس کیا ہوا تھا کہ حق اپنے پورے جلووں کے ساتھ روشن نہیں ہو پایا۔ کہ ایک بڑی مشکل جو قرآن نے بتائی ہے کہ حق و باطل کے درمیان میں التباس پیدا کرنا، ملا دینا، مکس کرنا، اور مکس کی ہوئی چیز ظاہر ہے کہ اس کا وہ اثر کبھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب بھی مایوسی کے انسان شکار ہونے لگے، قرآن کی آیت نگاہوں کے سامنے آ جائے کہ مَن ضَلَّ مِنَ الْمَاءِ مَعًا فَسَأَلَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدْرِهَا، مثال پوری قرآن نے مثال دی ہے، جہاں تک مجھے یاد عرض کر چکا ہوں، اس لیے اس میں تفصیل میں ہم آپ کی خدمت آپ کو نہیں لے جائیں گے، کہ اللہ نے مثال دی کہ آسمان سے اللہ نے پانی نازل کیا، اور وہ پانی جو ہے وہ وادیوں میں بہہ نکلا، کہ اس آیت سے بہت سارے بہت بنیادی مطلب حل ہوتے ہیں، متعدد سوالات انسان کے بہت ہی بنیادی سوالات جو ہے اس آیت کے ذریعے سے حل ہوتے ہیں۔ ایک سوال یہی ہے، ایک مشکل یہی حل ہوتی ہے کہ جب لوگ باطل کے ریشہ دوانیوں کو اور باطل کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ کر مایوس ہونے لگے تو آ کر یہ دیکھیں کہ قرآن کیا مثال دے رہا ہے. وہاں پہ قرآن آ کر مثال دیتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے, پانی نازل ہوتا ہے اور وادیاں بہنے لگتی ہیں, تیز پانی بہنے لگتا ہے, تو وہاں پر دو حالت ہوتی ہے. ایک پانی ہوتا ہے جو بہ رہا ہوتا ہے, اور پانی کے تیز بہاؤ کے نتیجے میں اس کے اوپر کیا بلبلے پڑ جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں جھاگ. ہاں جھاگ جانتے ہیں نا, جھاگ اس کے اوپر آ جاتا ہے. اور یہ جھاگ کبھی اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ پانی دکھائی نہیں پڑتا, جھاگ ہی جھاگ دکھنے لگتی ہے. پیش کیا آپ کے سامنے پہلے کبھی؟ میں کئی بار پیش کر چکا, نہیں معلوم یہاں پہ چونکہ اتنے سال یہاں پہ, بہرحال 8 سال میں 2 مرتبہ آپ لوگوں کو جو ہے تو لگتا ہے شاید پیش کیا ہو. بہت ہی خوبصورت مثال ہے, یعنی بہت ساری مشکل کو حل کرنے کی, یعنی حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی مثال ہے. خود سمجھنا ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. اور اگر یہ مشکل اس مشکل کا شکار ہو جائے کہ آج کے زمانے میں بڑے بڑے لوگ اس مشکل کے شکار ہونے لگے ہیں, ذمہ دار لوگ شکار ہونے لگے ہیں, اچھی ایکٹیویٹیز کرنے والے شکار ہونے لگے ہیں کہ مایوس ہونے لگے ہیں, مایوسی کے شکار ہو گئے ہیں. کبھی کبھی آ کر ہم سے بھی کہتے ہیں ارے مولانا یہ سب کوشش کرنے کا فائدہ نہیں ہے, جس طرح رسم چل رہی ہے چلنے دیں, جا کے دوسروں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, سرد کر دیتے ہیں, ان کی بعض ہمارے اساتید کی تعبیر کے مطابق جیسے پریشر کوکر سے ہوا نکال لیتے ہیں, جو بھی تعبیر کہیں ہوا اکھاڑ دیتے ہیں, یا پرانی تعبیر کے مطابق انسان کے سارے جذبوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, سارے حوصلوں کو پست کر دیتے ہیں, منفی ریز اور منفی موج نکالنا, منفی نگیٹیو ریز جو ان کے کلام سے نکلنا شروع ہوتی ہے, یعنی نا امیدی کی باتیں. اور یہ آگے بڑھ کر بڑے پیمانے پہ تو ہے, جب یہ زیادہ ہو جاتا ہے تو ہر مسئلے میں, حتیٰ اپنی پرسنل زندگی میں انسان نا امید ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب نا امیدی خود ایک بڑا موضوع اور اہم موضوع, کبھی اس پہ گفتگو نہیں کی گئی کہ قرآن نے کس نگاہ سے نا امیدی کو دیکھا ہے, اور روایات میں نگاہ نا امیدی کو کیا کتنے سخت کتنے بڑے گناہ سے تعبیر کیا گیا ہے. ظالمین کے لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا, جو بھی اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہو ظالم ہے, وہ مایوسی بدترین چیز ہے. کوئی معاشرہ اگر مایوس ہو جائے کہ جیسے ابھی معاشرت قومی طور پر مایوس کیا گیا ہے, یعنی بعض قوموں کا کام ہی ہے کہ دوسری قوموں کو مایوس کر رہے ہوں, مایوسی کا شکار بنا رہے ہوں. اس طرح اندر اگر بعض لوگوں کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو مایوس کر رہے ہوں, جب بھی کبھی حق کی کمزوری خدا نخواستہ ظاہری طور پر نظر آئے, یا باطل دندناتا پھرتا ہوا نظر آ رہا ہو اور اس کو دیکھ کر انسان مایوس ہو رہا ہو, تو قرآن کی آیت کو ضرور پڑھے, آ کر غور سے آ کر اس آیت کو پڑھے. یہ قرآن کہتا ہے کہ جب یہ بارش ہوتی ہے, یہ باری وادیاں بہنا شروع ہوتی ہیں, تو وہاں پر ضبط, وہاں پر یہ جھاگ اوپر نکل آتی ہے, اور یہ جھاگ اس طرح باہر آ کر سامنے آتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جب جھاگ ہی جھاگ ہر طرف نظر آ رہی, پانی دکھنا کم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پر قرآن نے کہا کہ فاما الزبد فیذهب جفا, لیکن یہ اس جھاگ کی زندگی زیادہ نہیں ہے, جھاگ کی عمر زیادہ نہیں ہوتی ہے, اور پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. جھاگ کبھی باقی نہیں رہتی, پانی کبھی ختم نہیں ہوتا. پانی جس شکل میں ہو کبھی ختم نہیں ہوتا, پانی زمین کے اندر چلا جائے تو بھی ختم نہیں ہوتا, پانی پی لے انسان تو بھی ختم نہیں ہوتا, پانی بخارات میں تبدیل ہو جائے تو بھی ختم نہیں ہوتا, چونکہ پانی ایک حقیقت ہے اور جھاگ حقیقت نہیں ہے. اب اس کے اندر بہت ہی باریک نقطے ہیں کہ جھاگ نکلتی ہے کہ, یعنی ایک بیچ میں جلدی سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جھاگ کہیں الگ سے نہیں آتی, یہ بہت توجہ کریں اس نقطے میں, بہت توجہ کریں. یہ جھاگ کو الگ سے بنا کر لا کر نہیں ڈالا جا سکتا, جھاگ ہمیشہ اسی پانی ہی سے نکلتی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی باطل باتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ پانی کے سہارے سے نکل کر سامنے آئے، الگ سے نہیں ہو سکتا، الگ سے جھاگ بنائی نہیں جا سکتی. بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے وہ بلبلے جو بناتے ہیں بچے، اس میں بھی تھوڑی مقدار صحیح لیکن پانی کا سہارا لینا ضروری ہوتا ہے. جتنا بھی باطل آگے بڑھتا ہے وہ حتماً پانی کا سہارا لے کر آگے بڑھتا ہے، حق کا سہارا لیتا ہے، لیکن اس کی کوشش یہ ہوتی ہے باطل ہے اسی پانی کے سہارے بنا ہوا، لیکن اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پانی کو نیچے چھپا دے اور خود اوپر آ جائے. اس کا مسلسل یہ کام ہوتا ہے، لازم ہے، یہ بنا نہیں بن سکتی، اسی پانی کے سہارے سے بنتی ہے. لیکن اصلی مسئلہ جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نا امید ہونے والے لوگ آ کر دیکھیں، اگر اپنی زندگی میں باطل چیزیں آ گئی ہیں اور اس سے نا امید ہو رہے ہیں تو باطل سے نا امید ہونا اچھا ہے. باطل چیزوں سے نا امید ہوں تاکہ حق کی طرف آئیں. اگر زندگی میں باطل فکریں، باطل سوچ، باطل اعمال، باطل طریقہ زندگی، باطل انداز زندگی ہو گیا ہے، اور وہ اگر انسان کی فطرت سالم ہے تو وہ آ کر انسان کو پریشان کرتی ہے. یہاں پر اگر مایوسی ہو رہی تو یہ مایوسی بہت اچھی چیز ہے، باطل سے مایوس ہو کر حق کی طرف آئے. لیکن اگر حق اور حقیقت پر کوئی آ کر مایوس ہونے لگے تو پھر آ کر قرآن کی آیت کو پڑھیں. قرآن کی آیت اسی لیے ہے کہ دیکھو ممکن ہے کہ یہ پانی زمین کے اندر چھپ گیا ہو، زمین کی گہرائیوں میں چلا گیا، لیکن ختم نہیں ہوا پانی، اور یہ جھاگ بھی زیادہ دن تک باقی نہیں رہی. یہی میں ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوال ہو، اتنے سالوں سے تو ہے باطل، تو ہے چل رہا ہے. اب یہ مسئلہ دوسری جگہ بیان کیا گیا، قرآن میں بھی بیان کیا گیا اور روایات میں بہت زیادہ بیان کیا گیا کہ یہ باطل چونکہ اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے لہذا وہی حق کا نیا سہارا لے کر نئی نئی شکلوں میں آتا ہے، زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ سکتا. ممکن ابھی بھی آپ کے ذہن ہو کہ نہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں مثلا فلاں باطل اتنے دن سے زندہ ہے، فلاں باطل اتنے دن سے زندہ ہے. تو یہ باطل اس لیے زندہ ہے کہ اس جھاگ کے اوپر ابھی کسی نے پھونک نہیں ماری ہے، کیونکہ جھاگ کی زندگی صرف اتنی ہوتی ہے. یہ اس کو خطابت کے نقطے نہیں سمجھیے گا ورنہ بھول جائیں گے آپ اس پہ. یہ اگر کنائے میں بات کی جا رہی ہے تو اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے، اور وہ حقیقت آپ کے پاس محفوظ رہے، اور محفوظ اس لیے رہے کہ پھونک مانگنے کا مارنے کا ہنر آ جائے. ایک پھونک ہے جو باطل مسلسل مار رہا ہے، وہ کیا حق کو پھونک پھونک کر بجھانا چاہتا ہے. یہ اگر قرآن کہتا ہے کہ تم کتنی بھی پھونکیں مارو یہ حق کا چراغ بجھنے والا نہیں ہے، کیونکہ حق ہے، حق نہیں بجھ سکتا. قرآن کی تعبیر واضح ہے، یہ اپنے افواہ سے یہ آ کر حق کے چراغ کو بجھانا چاہتا ہے لیکن یہ ختم ہونے والا نہیں اپنی پھونکوں سے. لیکن اگر باطل نظر آ رہا ہے، باطل دندناتا ہوا پھر رہا ہے، دندناتے ہوئے کی تعبیر شاید مناسب ہو، دکھائی پڑ رہا ہے ہر طرف، عالمی پیمانے پر یا ہم اپنے معاشروں میں، اپنی کمیونٹیز میں، اپنے درمیان میں، یہ جب بات ایک کی جائے تو اس کو ہر پہلو سے دیکھا جائے، چاہے عالمی پیمانے پر دیکھیں باطل کو جو ابھی بڑی بڑی طاقتوں کے شکل میں ظاہر ہوا ہے. کس کو یہ گمان تھا کہ اسرائیل اتنا کمزور ہو جائے گا ابھی، کیونکہ ایک پھونک مارنے والا پیدا ہو گیا ہے، پھونک مارنے والا، مطلب کسی نے سوچا تھا سن 65 کی جنگ میں، 1967 کی جنگ میں سارے عرب ممالک مل کر، مسلمان ممالک مل کر، جبکہ وہ اس وقت اسرائیل کا بہت بڑا، بہت بچپنا تھا، یعنی کل اس کی عمر کتنی ہوئی تھی، 19 سال، 19 سال کی بچپن کی عمر تھی، نہ اتنے اسلحے تھے نہ اتنی طاقت تھی، اور سب نے مل کے بہت کچھ کرنا چاہا، ساری عرب طاقتوں نے مل کے بہت کچھ کرنا چاہا، لیکن سب مل کر کچھ نہیں کر پائے، اور 6 دن میں اس نے سب کو شکست دے دی، اور 4 عرب ملکوں کی زمین کا ایک اچھا خاصا حصہ اپنے کنٹرول میں، مصر جیسا ملک، مصر جو ایک، مصر اسلامی دنیا کے ایک اہم ملک، ایجپٹ مانا جاتا ہے آبادی کے لحاظ سے، وسعت کے لحاظ سے، قدمت اور تاریخ کے لحاظ سے جارڈن ایک بہرحال اتنی وسعت اتنا وہ نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک پرانا قدیم ملک مانا جاتا ہے, انبیاء کا ملک شہر مانا جاتا ہے. سیریا اور لبنان ان کی زمینوں کو اپنے قبضے میں لے لیا, ان کے اسلحوں کو تباہ کر دیا, چھ دن میں ساری شکست دے دی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلحے کی جنگ کو اسلحے سے لڑنا چاہ رہے تھے, جبکہ باطل کی جنگ کو حق سے لڑا جاتا ہے. اور باطل کی جنگ کو اگر حق سے لڑا جائے اور حق کی طاقت سے لڑا جائے تو یہ جنگ جیتنا بہت ہی آسان کام ہے, لیکن باطل کے مقابلے میں اگر باطل اسلحے لے کے آئے, ہم بھی اسلحے لے کے آئیں, تو اسلحوں اسلحوں کی جنگ, پھر اس میں اسلحے جس کے زیادہ ہوتے ہیں وہ جیتتے ہیں. جب اسلحے اسلحے کی جنگ ہوگی تو جس کے اسلحے زیادہ مضبوط ہوں گے وہ جیتیں گے, لیکن اگر اسلحے کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ حق اور باطل کی جنگ ہوگی تو حق اور باطل کی جنگ میں حق فقط فتح فقط اور فقط حق کو ہے, حتیٰ جان چلی جائے, حتیٰ سب کے سب مارے جائیں, حتیٰ ایک قطرہ خون بھی باقی نہ رہے, لیکن فتح حق کی ہے. آپ کے یہ دعوے ہیں, یہ دعوے ہیں جس کی سب سے بڑی دلیل خود کربلا ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں. کربلا دلیل ہے. کربلا میں ایک چھ مہینے کے بچے کو بھی نہیں بچایا گیا, چھوڑا گیا, لیکن کربلا کی فتح کا سلسلہ آج ابھی یہاں تک جاری ہے اور یہ جاری رہے گا, کیونکہ حق جو ہے مقصد کے لیے جنگ لڑا کرتا ہے. حق کی جنگ زمینوں کے لیے نہیں ہوا کرتی, حق کی جنگ مادی چیزوں کے لیے نہیں ہوتی, حق کی جنگ حق کے لیے ہوا کرتی ہے. بس یہ نقطہ عرض کر کے جلدی ہم آگے بڑھ جائیں, اس میں تھوڑا دیر ہو گئی, کہ ہمیشہ یہ آیت نگاہ میں رہے کہ یہ ہیں بلبلے, یہ ہیں جھاگ, اور یہ جھاگ بہت ہی کم عمر رکھتے. یہ قرآن کی تعبیر, اگر کسی اور کسی دانشمند کی بات ہوتی, کسی فلسفی کی بات ہوتی, یہ کسی مولوی کی بات ہوتی تو آپ اس میں کہتے ہیں پتہ نہیں یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک بات غلط ہے, لیکن یہ اگر قرآن مثالیں دیتا ہے, پانی دو دو مثالیں دیتا ہے, ایک ساتھ دو مثالیں, ایک ہی آیت میں قرآن نے دو مثالیں دی, ایک مرتبہ پانی کی مثال دی, پھر دوسری مرتبہ سونے اور چاندی کی مثال دی, سونے کی مثال دی, ذہب کی مثال دی, چاندی بھی نہیں ذہب کا, کہ دیکھو جب یہ سونا تم جب اس کو پگھلاتے ہو تو سونا پگھلاتے وقت کیا چیز دکھ رہی ہوتی ہے, یہ شاید دیکھا نہ ہو آپ لوگوں نے, جب سونا پگھلایا جا رہا ہوتا ہے, ایک بار تو ڈھونڈیں جا کر آپ تلاش کریں ڈھونڈنے میں مل جائے گا, سونا پگھلاتے وقت سونا ذرہ برابر بھی نہیں دکھتا, صرف جھاگ ہی دکھتی ہے, اوپر صرف جھاگ ہوتی ہے, کافی دبیز جھاگ ہوتی ہے, یعنی جھاگ کے اوپر جھاگ, جھاگ کے اوپر جھاگ, ایک ہی لیئر اس کی نہیں ہوتی, کئی لیئر میں جھاگ ہی جھاگ, جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے, اور سونا بالکل نیچے چھپا ہوتا ہے. یہ دو مثالیں قرآن ایک ساتھ دے کے کہتا ہے کذالک یضرب اللہ الحق والباطل, اللہ اس طریقے سے حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے. کہا بھی کہ یہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ دیکھو تم اس جھاگ کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونے لگے, میں تو سونا لے کے آیا تھا پگھلانے کے لیے, میرا گھاٹا ہو گیا, اسے جھاگ نظر آ رہی ہے نا, جھاگ اوپر نظر آ رہا ہے, سونا تمہارا نیچے محفوظ ہے, سونا ختم ہونے والا نہیں ہے. یہ جو انگیٹھی سے آگ جلائی جا رہی ہے, اس آگ کی حرارت کے نتیجے میں تھوڑی سی جھاگ باہر نکل گئی ہے, جیسے ہی حرارت کم ہوگی ویسے ہی سب جھاگ نیچے چلی جائے گی, سونا اوپر آ جائے گا. ابھی یہ جو کچھ بھی دکھ رہا ہے کہیں سے حرارت مل رہی ہے, کہیں کہیں آل سعود کی طرف سے حرارت مل رہی ہے, کہیں برطانیہ کی طرف سے حرارت مل رہی ہے, کہیں MI6 کی طرف سے حرارت مل رہی ہے, کہیں CIA کی طرف سے حرارت مل رہی ہے, کہیں اسرائیل کی طرف سے حرارت مل رہی ہے, اپنوں درمیان میں بھی اگر کہیں وہ اہل بیت کا کہ آئیڈیولوجی کی حقیقتیں اگر چھپ کر اوپر یہ جھاگ نظر آ رہا, کہیں سے حرارت دی جا رہی ہے, کہیں پیسے کی حرارت دی جا رہی ہے, کہیں عہدوں کی حرارت دی جا رہی ہے, حرارت کے بہت ساری چیزیں, اور یہ ساری چیزیں جھاگ اٹھا اٹھا کر اوپر لا رہی ہیں, لیکن اسے دیکھ کر مایوس نہیں ہو جانا, سونا موجود ہے, وہ ختم ہونے والا نہیں, ذرہ برابر بھی اس میں ختم نہیں ہوگا. یہ لیئر لیئر جو جھاگ ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی، فقط حرارت رک جائے. ابھی دیکھیں یہ تھوڑی سی حرارت ابھی رکی ہے، کتنا فرق آ گیا. مثلا ندوا کا نام سنا ہے، ندوۃ العلوم لکھنؤ کا بہت بڑا حوضہ ہے. یہ حرارت مل رہی تھی، ابھی حرارت تھوڑا، چونکہ سعودی عرب کے پیسہ ابھی سارا کہاں لگ رہا ہے، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے یہ پیسہ جو ادھر آ رہا تھا وہ سب ابھی امریکہ کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے، تو ادھر آنا پیسہ کم ہو گیا ہے. ابھی یہ حرارت کم ہوئی اور وہ جھاگ بھی ٹوٹنا شروع ہو گئی، اختلاف شدید یعنی بڑھتا جا رہا ہے. اور یہ بہت جلدی، یعنی یہ بہت ہی امید افزا بات ہے، بہت ہی انسان کو قرآن کی آیت، خدا کی قسم قرآن کی آیت ایسی آیت ہے کہ کبھی بھی حق پرست کو مایوس نہ ہونے دے. یہ عجیب لوگ ہیں جو آ کر مایوسی کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیسے ممکن ہے جھاگ کو دیکھ کر انسان مایوس ہونے لگے. لہذا بس اس انتظار میں رہیں کہ یا اپنے اندر وہ پھونک پیدا کر سکیں کہ جھاگ کو مٹائے، یا کسی ایسے انسان کی تلاش میں رہے کہ جو اس کے اندر یہ پھونک ہو کہ وہ جھاگ کو توڑ سکے. البتہ آخری منزل میں یہ سب کچھ ٹوٹ جانا ہے، ہماری پھوکوں میں وہ طاقت نہیں ہے. لیکن جس امام کا آپ نام لے رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں وہ دور ہے کہ پھر کسی جھاگ کی گنجائش ہی نہیں رہ جائے گی. حق اس طرح غالب ہو کر سامنے آئے گا کہ کسی جھاگ کی گنجائش نہیں رہ جائے گی. تو انتظار کریں، اپنے اندر سے پیدا کریں. اگر کسی میں یہ صلاحیت ہے تو اٹھ کر سامنے آئے، کسی کو باطل کی جھاگ توڑنے کی صلاحیت ہے تو آئے پھونک مارے، اوپر آئے اور محنت کرے. وہ پانی جو جا کر نیچے ڈال دیا گیا زمین میں چھپا ہوا ہے اسے نکال کر باہر لے کے آئے. ابھی قرآن میں کتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں، کون ہے نکالنے والا؟ پانی کی کمی ہوتی ہے، جب گھر بناتے ہیں تو حتمن جو ہے لگاتے ہیں، بورنگ کرتے ہیں، ٹیوب ویل لگاتے ہیں، کیونکہ بغیر پانی کے ایک دن نہیں چل پائے گا، بغیر پانی کے زندگی نہیں گزرے گی. لیکن عزیزو اگر آپ اپنے گھر میں ٹیوب ویل نہیں لگائیں گے پانی نکالنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے پانی مل جائے گا، زندگی گزر جائے گی. لیکن اگر حق کو جا کر ڈھونڈ کر نہیں لائیں گے قرآن اور حدیثوں سے اور آئمہ کی زندگی سے، کربلا سے، حسین ابن علی کی زندگی سے، سلام اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ڈھونڈنے کا ہنر نہیں سیکھا انسان نے تو پھر یہی مایوسی کی باتیں کرتا رہے گا. ہم پورے سال بھر آ کر، ابھی تو دو مہینہ آٹھ دن مجلسیں کرتے ہیں، پورے سال بھر مجلسیں کرتے رہیں لیکن اگر ہمارے اندر یہ ہنر نہیں آیا کہ زمین کی گہرائیوں سے جا کر وہ پانی نکال کر لے آئے، اگر ہمارے اندر یہ ہنر نہیں آیا کہ کربلا والوں کے کردار سے آ کر حقیقت کو نکالیں اور حقیقت سے اپنے وجود کی پیاس کو بجھائیں، اپنی روح کی پیاس کو بجھائیں جو تڑپ رہی ہے، سب کچھ کر لینے کے بعد روح جو تڑپ رہی ہے، اس روح کی پیاس کے بجھانے کا جب تک ہنر نہیں آئے گا تب تک مایوسی کی باتیں ہوتی رہیں گی. لیکن جس دن اسی کربلا کا زمزم نکالنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تو پھر مایوسی نہیں، پھر دشمن کے لیے مایوسی بنتی چلی جائے گی. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں عالمی پیمانے پر شیعہ جوانوں کا طرز زندگی آج دشمن کو بری طرح سے مایوس کیے ہوئے. مجھے نہیں لگتا کہ تاریخ اسلام میں اور تاریخ شیعت میں دشمن کبھی اتنا زیادہ مایوس یا ہو جتنا آج شیعت سے مایوس ہو رہا ہے عالمی پیمانے پر. اتنا زیادہ مایوس نہیں ہوا کبھی جتنا آج مایوس ہو رہا ہے. آج بڑی بڑی طاقتیں مایوس ہو رہی ہیں. آج بہت کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ در حقیقت مایوسی کی وجہ سے ہے. دشمن کے بہت سارے حربے جو دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سب مایوسی کی وجہ سے، یعنی اس قدر شکست کھا گئے ہیں، اس قدر مایوس ہو گئے ہیں کہ نئے طریقے اپناتے ہیں. کیا کرنے کے لیے طریقے ان کے کیا ہیں؟ طریقے سارے طریقوں کا مرکز یہ ہے کہ ایسا کام کیا جائے
کہ کسی طریقے سے یہ کربلا کا زمزم چھپا رہے, جھاگ ہی اوپر اٹھا اٹھا کے آئے. ساری کوشش یہ نہیں دیکھنا چاہتے, وہ زمزم کو نہیں دیکھنا چاہتے, یہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ ہمارے جوان, ہمارے پاکیزہ جوان وہ آ کر گہرائیوں میں جا کر وہ زمزم نکال کر لے کر آئے. یعنی کربلا کی گہرائیوں میں جا کر, کربلا کے کردار کی گہرائیوں میں جا کر, کربلا کی فکر, کربلا کی سوچ, کربلا کی آئیڈیولوجی, کربلا کس لیے لڑی گئی, کربلا میں کیوں اتنی بڑی قربانیاں دی گئیں, اس کی گہرائیوں میں جا کر اس آب حیات کو نکالنا یہ نہیں چاہتے. آب حیات سے روکنے کے لیے کیا کریں گے؟ لازم ہے کہ آب حیات سے روکنے کے لیے کہیں الجھایا جائے. کہاں الجھایا جائے گا؟ پھر جھاگ بنائی جائے گی, پھر حرارت دے دے کر جھاگ بنائی جائے گی. نام کربلا ہی کا لیا جائے گا, نام اہل بیت ہی کا لیا جائے گا, نام حسین ابن علی کا ہی لیا جائے گا, نام عزاداری ہی کا لیا جائے گا, کیونکہ جھاگ بغیر حق کے سہارے کے بنتی ہی نہیں ہے. نام انہی کا لیا جائے گا, سہارا انہی کا لیا جائے گا. لیکن ان سب کا نام لے کے کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اتنی جھاگ بنا کر رکھ دی جائے کہ کوئی حقیقت تک آب حیات تک پہنچنے نہ پائے, ہمارے جوان کربلا کے آب حیات تک نہ پہنچے. یہ ہے, یہ دنیا کی بڑی کوشش ہے, اس کے لیے بڑا کام کیا جا رہا ہے. یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے تھوڑا بہت کام کیا جا رہا ہے. کل لکھنؤ میں نے ایک مطلب عرض کیا تھا, پرسوں شب میں عرض کیا تھا کہ صرف داعش کو بنانے میں 100 ارب ڈالر سے زیادہ روپیہ نے ڈالر خرچ کیا. 100 ارب ڈالر, 100 ارب ڈالر معمولی مقدار ہوتی ہے, 100 ارب ڈالر اب سوچ نہیں پائیں گے, ایسے ہی خالی ذہن میں لے لیں. وہ جتنا بھی 6,70,000 کروڑ بھی نہیں سوچ پائیں گے. یعنی ایک حد تک انسان سوچتا ہے کہ مثلاً ہاں 1 کروڑ اس سے یہ گھر خرید لیں گے, 10 لاکھ اس سے یہ چیز لے لیں گے. جہاں معاملہ کر پاتا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا, اتنا سمجھ پاتا ہے کہ اس کے بدلے میں یہ مل جائے گا. لیکن جب اربوں ڈالر کی بات آتی تو پھر وہ خالی گنتی, اس کے زیرو دیکھتا ہے یا زبان پیدا کرتا ہے. یہ تعداد بہت بڑی ہو جاتی ہے. یعنی بہت سارے ملک, اکثر ملک ہیں, اکثر نہیں, دنیا میں 10-12 ملک کے سوا ایسے 200 ملکوں میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جس کے پاس 100 ارب ڈالر موجود ہو. اتنا زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا داعش جیسے لوگوں کو بنانے میں, اور ایسے ہی بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بنانے میں ہمارے درمیان میں. یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ اتنی جھاگ بنائی جائے کہ کربلا کا آب حیات نہ مل پائے کسی. یعنی خرچ کر رہے, جھاگ بنانے کے لیے پیسہ خرچ کر رہے. بس ایسے زمانے میں لازم ہے عزیزو, شیعت کو خود پہچاننا, شیعت کی صحیح شکل, شیعت وہ شیعت کی جو اہل بیت اطہار رحم الصلاۃ والسلام کے ولی تھے. شیعت کو وہاں سے پہچانا. یہ جملہ ہم تکرار نہیں کریں جو بار بار مختلف جگہوں پہ کہتے رہے ہیں کہ شیعت کو کبھی بھی ہم جیسے شیعوں کو دیکھ کر نہیں پہچانے. جب اگر ہم جیسے شیعوں کو دیکھ کے شیعت کو پہچانیں گے تو پھر آپ کو مایوسی ہوگی, سب کو مایوسی. کوئی باہر کا اگر پہچانے اسے بھی مایوسی ہوگی. ہم اندر, آپ بھی مجھے دیکھ کر اگر شیعت کو پہچانیں گے تو آپ کو بھی مایوسی ہوگی. لہذا اگر شیعت کو پہچاننا ہے تو جا کر حبیب نے مظاہر کو دیکھیں, مت سمجھیں. شیعت پہچاننا ہے تو ظاہر قائم کو دیکھیں, جو 12 دن کے شیعہ ہیں لیکن قیامت تک شیعت کے پہچاننے کا ذریعہ بن گئے. 12 ہی 13 دن کے شیعہ ہیں جناب ظہیر قائم, زیادہ دن کے شیعہ نہیں. اس کے پہلے ان کا مسلک کچھ اور تھا. شیعت کو پہچاننا ہے تو مسلم ابن اوسجہ کو آگے دیکھیں. شیعت کی بات عرض کی جائے, شیعت کو پہچاننا ہے تو سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار کو آ کر دیکھیں, کہ جس کے لیے امام علی فریاد بلند, اینا عمار, عمار کہاں ہے؟ شیعت وہ ہے. عمار کی شہادت کے بعد, جناب عمار کی شہادت کے بعد جنگ صفین میں شہادت ہوئی, امیر المومنین کی فریاد بلند ہو رہی, اینا عمار, اینا عمار, عمار کہاں ہے؟ عمار نہیں ہو تو امیر المومنین فریاد بلند کر رہے ہیں, کریں گے. عمار کی شیعت کو دیکھ کر, چونکہ شیعت کا لفظ امیر المومنین سے وابستہ ہوا ہے, تو امیر المومنین کو اگر عمار جیسا ایک شیعہ مل جائے اور مالک اشتر جیسا ایک شیعہ مل جائے تو امیر المومنین اسے ڈھونڈتے ہیں, کہاں گئے عمار, کہاں گئے مالک اشتر. مالک اشتر نہیں ہے تو میرا ہاتھ ٹوٹا جا رہا ہے, میری کمر ٹوٹی جا رہی. امام حسین علیہ السلام کو اگر 72 شیعہ مل جائے حبیب نے مظاہر جیسے, تو امام حسین بھی یہ کہتا اینا حبیب, اینا اینا حبیب, کہاں ہے حبیب, کہاں ہے زہیر. بس شیعت کو کبھی بھی ہمیں دیکھ کرنا پڑے, یہ گزارش کرتے ہیں, یہ ہم ایک طرح سے التجا کر رہے ہیں دوسری قوم کو کہ میڈیا کے ذریعے سے باتیں جب جہاں تک جاتی ہیں کہ شیعت کو پہچاننے کے لیے کبھی بھی ہمیں نہیں دیکھیں, بلکہ شیعت کو پہچاننا ہے تو آ کر اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کو دیکھیں, کیونکہ شیعت اہل بیت کی, شیعت کو پہچاننا ہے تو امیر المومنین کے ان عزیزوں کو دیکھیں جس کو امیر المومنین یاد کر رہے ہیں. اور معیار یہ, بس یہ ایک لازمی مرحلہ ہے انشاءاللہ, خدا کرے نہیں معلوم کتنا توفیق ہوتی ہے کہ اس مطلب کو ادا کیا جائے کہ اہل بیت علیہ السلام کی واقعی شیعت کیا ہے, خاص کر کربلا کی روشنی میں شیعت کیا ہے, اس کو ہم آ کر یہاں پہ چند دن انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر ہم صحیح طرح سے دیکھ سکیں تو شاید دوسروں کو بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ ایک بڑی حقیقت ہے جس پر بہت سارے پردے ڈالے جا رہے ہیں, کچھ پردے دوسروں کے لیے ڈالے جا رہے ہیں کہ دوسرے نہ دیکھ پائیں شیعت کو, اور کچھ پردے اور کچھ جھاگ اپنوں لیے ڈالی جا رہی ہے کہ اپنے خود بھی نہ دیکھ پائیں, ہمارے جوان نہ دیکھ پائیں, ہمارے عزیز نہ دیکھ پائیں, ہمارے آئندہ آنے والی نسل نہ دیکھنے پائے. آئندہ نسل کے لیے زیادہ کام کیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے شیعت کے اوپر جھاگ ڈال دی جائے کہ آئندہ آنے والی نسل کبھی شیعت کو سمجھ ہی نہ پائے, دیکھ ہی نہ پائے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل سے آپ کی خدمت میں یہ گفتگو عرض کی جائے گی, کہاں سے اصل شیعت کی تاریخ کیا ہے, شیعت کہاں سے شروع ہوئی, شیعہ بننے کی وجہ کیا ہے, اور شیعت کے کیا اصول میں ہیں, شیعت کا کیا انداز رہا ہے, اور کسی کی بھی شیعت نہیں, شیعت تمام اہل بیت علیہ السلام کی, خاص کر کربلا والوں کی شیعت, چونکہ ایام عزہ ہے لہذا کربلا کی روشنی میں شیعت کو انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی. آج 11 محرم آ گئی, 11 محرم کے لیے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتے رہے کہ 11 محرم اہل بیت علیہ السلام کے لیے اور اہل حرم کے لیے سخت ترین اور دردناک ترین دنوں میں سے ایک ہے, شاید اتنا سخت دن بعد میں بھی بہت سخت دن آئے ہیں, یعنی کوفے کا بازار, جو کوفے میں جو بیویوں کو دربار میں جانا پڑا, اس سے بھی سخت دن آئے کہ جب شام کے بازار میں داخل ہونا پڑا, اس سے بھی سخت دن آئے کہ جب شام کے دربار میں یہودیوں اور نصرانیوں اور مختلف ملک کے نمائندوں کے درمیان میں علی و فاطمہ کی بیٹیاں اور رسول اللہ کی نواسیوں کو آنا پڑا, یہ سارے اس دن سخت سے سخت تر ہوتے جا رہے ہیں, لیکن پہلا بڑا سخت دن جو آیا اہل حرم پر, اسے ہم شاید اگر کہنا چاہیں تو 11 محرم کو کہہ سکتے ہیں. اگر جو شاید ہماری نگاہوں میں عاشور کا دن سب سے زیادہ سخت ہو, ہماری نگاہوں میں اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں تو شاید سب سے زیادہ سخت دن عاشور کا ہو, لیکن اگر اہل بیت کی نگاہوں سے اور خود اہل حرم کی نگاہوں سے دیکھا جائے تو 11 محرم کا دن اس لیے سب سے زیادہ سخت ہے کہ جب 11 محرم کا سورج طلوع ہوا, 11 محرم کا سورج نکلا اور اجالا ہوا, تو یہ وہ وقت تھا کہ جب علی و فاطمہ کی بیٹیوں کے سر پہ چادر نہیں تھی اور اسیری کی تیاریاں ہو رہی تھیں, اس لیے یہ دن بہت سخت ہے. اور البتہ ہم لوگوں کے لیے در کر پانا بھی بہت مشکل ہے, ہماری نگاہوں میں اتنی غیرت کہاں ہے جتنی سید سجاد کی نگاہوں میں, ہمارے دل میں وہ غیرت کہاں ہے جو امام سید سجاد کے دل میں. اگر ہم اپنی نگاہوں سے دیکھنا چاہیں اس وقت 11 محرم 61 ہجری کا منظر, کہ جب جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی جا رہی ہے اور ادھر زینب کے دل کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے, بی بی کسی بات پر نہیں گھبرائیں, لیکن اگر گھبرائیں تو صرف اس بات پر, شام غریبہ کو زینب کی ساری گھبراہٹ کا مرکز یہ ہے کہ یہ رات تو اپنے اندھیرے میں چادریں چھن جانے کے بعد اندھیروں کا سایہ اوڑھے ہوئے ہے بی بی، لیکن جب صبح ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب صبح آئے گی، جب سورج طلوع ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شام غریبہ کا، اور جیسے جیسے صبح نزدیک ہوتی جا رہی ہے، زینب بنت علی کے دل کی گھبراہٹ بڑھتی ہے، زینب کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، اجالا ہونے والا ہے، صبح ہونے والی ہے۔ اور پھر یہی ہوا کہ ان جلے ہوئے خیموں کے درمیان میں دھیرے دھیرے روشنی بڑھتی گئی، اور جیسے جیسے روشنی بڑھتی گئی ادھر بیویوں کو بھی دور تک دکھ رہا ہے، اور ادھر دور سے دکھائی بھی پڑ رہا ہے۔ اور یہی چیز ہے جو بیویوں کو پریشان کر رہی ہے، چونکہ عمر سعد کے لشکر کی نگاہیں اب حسین ابن علی کے جلے ہوئے خیموں کی طرف ہیں، جن میں صرف بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے سروں پر چادر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے 11 محرم عزیزوں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بیویاں سمٹ کے بیٹھی ہوئی تھی، شاید بیویوں نے زینب کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہو، نہیں معلوم، وہاں کسی نے منظر نہیں لکھا کہ بیویاں کس طرح بیٹھی تھیں، لیکن بیویاں بہرحال سبٹ سبٹ کے بیٹھی تھیں، اپنے چہرے کو چھپا چھپا کر بیٹھی تھیں، ایک دوسرے سے چھپا کر بیٹھی تھیں کہ نگاہیں ہماری طرف نہ آنے پائیں۔ لیکن تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ اونٹ ہیں تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں، عمر سعد کا لشکر ہے جو ہم سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کس لیے آ رہا ہے؟ بیویوں کو اونٹ کی بلندی پہ سوار کرنے کے لیے، کہ اونٹ کی بلندی سے ہر نگاہیں دیکھ سکے ہیں۔ اللہ اکبر، بیویوں کو سوار بھی کیا گیا، اور سوار کرنے کے بعد جو لے کے چلے تو ایک اور سخت منزل یہ آئی کہ ابھی تو رات کی تاریکی میں زینب نے بھائی کی لاش کو دیکھا تھا۔ اللہ بس دو جملے، مصائب کے چند جملے۔ اور عزیزوں، شام غریبہ میں بھی زینب نے، شام غریبہ نے بھی بی بی نے جا کر اپنے بھیا کی لاش کو دیکھا تھا، لیکن بہرحال رات کی تاریکی تھی، رات کی تاریکی میں زینب نے ان سارے زخموں کو نہیں دیکھا تھا، زخم کی ان کیفیت کو نہیں دیکھا تھا۔ لیکن جب 11 محرم کو قافلہ آگے بڑھا تو ان ملعونوں نے مقتل سے قافلے کو گزارا، اور جب مقتل میں حسین ابن علی کی لاش کے قریب بیویاں پہنچی تو خود کو اونٹوں سے گرا دیا، بھائی کی لاش میں زینب آئی، اور اب خود دن کے اجالے میں زینب اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ رہی ہے تو آواز دیتی ہے، انت اخل حسین، کیا آپ ہی میرے بھیا حسین ہیں؟ کیا آپ ہی میرا بھائی حسین؟ کیا آپ ہی رسول اللہ کے نواسے ہیں جس کے جسم میں اتنے زخم ہیں جو شمار نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ میرے بھیا حسین ہیں تو وہ سر کہاں ہے جس سے زینب پہچانے؟ وہ لباس کہاں ہے جس سے زینب پہچانے؟ زینب نہیں پہچان پا رہی اپنے بھائی کو، لیکن جب بھائی کو پہچان لیا انہی زخموں کی وجہ سے، کیونکہ زینب کو اتنا معلوم تھا کہ جتنے تیر میرے بھائی کے جسم میں پڑے ہیں کسی پر نہیں پڑے، آج زینب اپنے بھیا کو زخموں کی کثرت کی وجہ سے پہچان رہی ہے۔ اور جب پہچان لیا تو بھائی کے قریب آ کے کھڑی ہو گئی، اور اپنے رخ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور آواز دی، ربنا تقبل منا هذا القربان، علی کی بیٹی تم پر سلام، کس طرح بھائی کی لاش کے سامنے آ کر پروردگار کا کیسا شکر کیا بی بی، اے میرے اللہ میری اس قربانی کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد زینب نے خود کو بھائی کی لاش پہ گرا دیا، اے میرے بھیا، زینب نے یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ کو اس عالم میں دیکھے گی۔ اور اس کے بعد مخاطب کیا نانا کو، اے میرے نانا، یا محمدہ، یا محمدہ، اے میرے نانا، آپ پر تو فرشتے آئے تھے صلوات و سلام کے لیے، ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ میرا بھیا خون میں اس طرح غلطا پڑا ہے۔ زینب کس طرح چھوڑ کے جائے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای قلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بحق محمد وعترته الطاهرین۔